امام جعفر صادق علیہ السلام۔ آپ کا اسم گرامی جعفر اور لقب صادق ہے۔ آپ کے والد محترم امام محمد باقر بن علی ابن الحسین ابن علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام گرامی فاطمہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر ام فروا ہے۔ آپ کی ولادت 17 ربیع الاول سن 83 ہجری مدینہ منورہ میں ہوئی اور شوال کے مہینے میں مدینہ میں ہی آپ نے شہادت پائی۔ بچپن سے ہی آپ کی زندگی ایک ایسی زندگی ہے جس کا لمحہ لمحہ اپنے دامن میں ہزارہا عبرتیں اور درس دیے ہیں، اس لیے کہ 14 سال کے سن سے ہی آپ اس بات کے شاہد ہیں کہ آپ کے جد بزرگوار امام زین العابدین علیہ السلام کس طرح دعاؤں کے ذریعے محمد حنفیہ اور ان کے بارے میں امامت کا عقیدہ رکھنے والوں کے خلاف مصروف عمل ہے۔ تقریباً 12 سال کا عرصہ آپ نے اپنے جد امام سجاد علیہ السلام کی تربیت کے سائے میں گزارا اور 19 سال اپنے والد گرامی کے سائے شفقت میں گزارے، لیکن رسمی طور پر آپ کی سیاسی زندگی کا آغاز آپ کے جد بزرگوار امام سجاد علیہ السلام اور والد ماجد امام باقر علیہ السلام کی شہادت کے بعد ہی ہوتا ہے۔ جب آپ کے والد کی شہادت ہوتی ہے تو آپ کی عمر مبارک 34 سال سے 37 سال کے درمیان ہے۔ اس طرح اپنے والد کے بعد تقریباً 28 سال کی طولانی مدت امامت فرمائی، جو کہ دیگر ائمہ کی بنسبت طولانی ترین مدت ہے۔ آپ کا دوران امامت اپنی زمانی خصوصیات کے اعتبار سے ایک بے نظیر دور ہے۔ اسپین اسی زمانے میں فتح ہوا، اسلامی فتوحات کو قریب 1 صدی گزر چکی ہے۔ مختلف اقوام سے تعلق رکھنے والی 2 یا 3 نسلیں جہان اسلام میں نو وارد مسلمانوں کی حیثیت سے وارد ہو چکی ہیں۔ بنی امیہ کے دور سے کتب کے ترجمے کا کام شروع ہوا اور مختلف تہذیب و ثقافت کے حامل اقوام اسلام میں شامل ہوئے۔ زنادقہ جو کہ خدا و پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکر تھے، اسی دور میں انہوں نے سر اٹھایا۔ تصوف بھی نئے انداز سے اسی دور میں سامنے آیا۔ اسی طرح اپنے مخصوص نظریات کے ساتھ مختلف فقہا بھی اسی دور میں وجود میں آئے، جو مختصر یہ کہ اس دور میں دنیائے اسلام میں اس قدر فکری اختلافات سامنے آئے جن کی مثال اس سے قبل کہیں نہیں ملتی۔ یہ آپ ہی کے دور کی خصوصیت ہے کہ ایسے حالات سامنے آئے کہ تمام وہ افراد جو خلافت اور حکومت کے طالب تھے ایک ساتھ حرکت میں آ گئے، جبکہ خود آپ نے اپنے آپ کو کنارے کر لیا۔ عقائد و افکار کی جنگ کے ساتھ کلامی مباحث اس دور میں اپنے عروج پر تھے۔ نیز معقولات کی وادی میں مکتب امامیہ کا ضابطہ مند ورود آپ کے دور کی خصوصیات میں سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو مدارس علوم عقلی کا مؤسس و بانی کہا گیا۔ تمام علماء اسلام نے عام طور پر آپ کی علمی شخصیت اور اجتماعی عظمت کا اعتراف کیا ہے۔ ابو حنیفہ، مالک بن انس، محمد بن اسحاق جیسی معروف شخصیتوں نے آپ کے دسترخوان سے خوشاچینی کو اپنے لیے فخر کا سبب جانا ہے۔ چنانچہ جہاں ابو حنیفہ کا آپ کے بارے میں یہ اعتراف ملتا ہے کہ میں نے جعفر ابن محمد علیہ السلام سے زیادہ کسی کو عالم نہیں پایا، وہیں مالک بن انس یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے ذہن میں یہ بات آئی کہ علم و فضل اور عبادت میں کوئی جعفر بن محمد علیہ السلام سے آگے ہو۔
امام صادق علیہ السلام، یہ امامت کی 6ویں کڑی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اور جب یہ نام سنتے ہیں تو تمام دنیا، یعنی صرف میں جہان تشیع کو نہیں کہہ رہا ہوں، عالم اسلام کو بھی نہیں کہہ رہا ہوں، تمام دنیا جو پڑھی لکھی ہے اور جو کچھ جانتی ہے تاریخ کے سلسلے میں، وہ ایک جانی پہچانی شخصیت سے واقف ہو جاتی ہے، اور وہ جانی پہچانی شخصیت اس کے ذہن میں اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتی ہے۔ ہم آج امام صادق علیہ السلام کی ولادت کو منا رہے ہیں۔ آپ کی شخصیت بہت ہی عجیب اور بہت ہی اعلیٰ مرحلے اور اعلیٰ درجے کی شخصیت تھی۔ آپ کا جو دور تھا وہ ایک ایسا دور تھا کہ جب ایک حکومت آ رہی تھی اور ایک حکومت جا رہی تھی، یعنی عالم اسلام میں جو سلسلہ تھا اموی حکومتوں کا وہ ختم ہو رہا تھا اور عباسی حکومت کا سلسلہ آ رہا تھا، شروع ہونے جا رہا تھا۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب ایک اقتدار آتا ہے اور دوسرا اقتدار جاتا ہے تو اس آنے جانے میں ایک وقفہ ہوتا ہے، ایک فاصلہ ہوتا ہے. یہ فاصلہ اگر دونوں حکومتیں اچھی نہیں ہیں اور ظلم کرتی ہیں، یا اگر پہلی والی حکومت ظالم تھی، اس طرح کا فاصلہ کیا ہوتا ہے، لوگوں کے لیے، عوام کے لیے ایک سکون کا وقفہ ہوتا ہے اور ایک سکون ملتا ہے. یہ وقفہ اس طرح کا ہی تھا. امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے یہ سلسلہ اور یہ وقفہ شروع ہوا، آپ کے زمانے میں تھوڑا بہت رہا، اور امام صادق کا زمانہ آیا تو یہ مکمل طور سے یہ وقفہ حاصل ہو رہا تھا، اور آپ نے اس وقفے کا بہت اچھا استفادہ کیا. یہ وقفہ اور یہ فاصلہ اور یہ مدت اور یہ زمانہ جب آپ کو ملا تو آپ نے اس زمانے کا بہت اچھا استفادہ کیا. آپ نہ سیاسیات میں پڑے، آپ نہ حکومت کے کاموں میں پڑے، آپ نہ ان چیزوں میں پڑے کہ جہاں آپ کو ڈسٹرب ہو سکتا تھا. یعنی آپ نے اس طرح کا کام کیا کہ ایک یونیورسٹی اور علمی کام آپ نے شروع کیا. امام باقر یعنی قال الباقر قال الصادق، امام باقر پانچویں امام اور امام صادق چھٹے امام، یہ لوگوں کے زبان پر عام تھا اس زمانے میں. ابھی ہم بتائیں گے اس تفصیل سے کہ یہ یونیورسٹی کس طرح کی تھی اور یہ علمی ماحول کس طرح سے اور کس پیمانے کا تھا. بہرحال یہ جو فاصلہ تھا دو حکومتوں کے آنے کا، یہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو 12 اماموں میں یہ ایک عجیب موقع ملا تھا، ایک عجیب وقت ملا تھا کہ جب وقت سے استفادہ کرتے ہوئے علوم آل محمد کو پھیلا سکے، ان کو نشر کر سکے، لوگوں تک پہنچا سکے. تو اب ایک امام کا یہ فرض ہوتا ہے اس کے امام کے طور پر کہ وہ جب کوئی موقع ملے تو اس موقع کی نزاکت کے اعتبار سے وہ دیکھے کہ کس چیز کا زمانہ ہے، جنگ کا زمانہ ہے، صلح کا زمانہ ہے، علمی فعالیت کا زمانہ ہے، یا کسی دوسری سرگرمی کا زمانہ ہے. ہمارے چھٹے امام نے اس بات کو بخوبی محسوس کیا کہ یہ زمانہ علم پر چار چاند لگانے کا ہے، کہ علم کے آسمان پر چار چاند لگائے جائے، اور آپ نے خوب یہ کام کیا، اتنا اچھا کیا کہ تاریخ آج تک دنگ ہے، سائنسداں اور علمی ٹیکنالوجی کے ماہرین آج تک دنگ ہیں.
یک مشرق نمایان شد تو خورشید جهان آرا، درخت نور پوشاندند بر تن آسمان ها را، دو مرآت جمال هم دو دریای کمال هم دو نور لایزال هم دو شمع جمع محفل ها دو وجه الله ربانی دو سر الله سبحانی سماواتی دو انسان خدا سیما دو عیسی آدم دو موسی دو حسن خالق سرمد، یکی ساده یکی احمد یکی عالی یکی اعلی یکی بنیانگر مکتب یکی آرنده مذهب یکی انوار را مشعل یکی اسرار را گویا یکی از مکه انوار رخش تابید در عالم یکی شد در مدینه آفتاب تلتش پیدا یکی نور نبوت را به دلها تا محشر یکی نور ولایت را زنو کرد از دمش احیا.
امام صادق کا زمانہ ایک ایسا زمانہ تھا کہ جب علمی چہل پہل اور علمی مشغلہ زیادہ بہتر تھا، دو حکومتوں کے آنے اور جانے کا زمانہ، تو آپ نے یہی کام کیا، آپ نے کوفے میں تاریخ کی عظیم یونیورسٹی کو تشکیل دے دیا اور ہر مذہب کے ہر دین کے لوگ وہاں آ کر آپ کے سامنے زانو ادب تہ کرنے لگے. بہت سے لوگ اس میں گزرے ہیں کہ جو غیر اسلام کے تھے، یہاں تک کہ امام مالک اور امام ابو حنیفہ کے جو اہل سنت کے یہاں امام مانے جاتے ہیں، آپ دونوں نے براہ راست امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے درس میں شرکت کی اور آپ کے شاگرد بنے، اور پھر اہل سنت کے یہاں وہ شروع کے دو امام مانے جاتے ہیں، فقہی امام کے طور پر مانے جاتے ہیں. اب اس زمانے سے جب آپ نے یہ درس پھیلایا اور یہ سلسلہ شروع کیا تو تقریباً 3-4 ہزار طالب علم، علم کے تشنگان، علم کے پیاسے، وہ آپ کے درس میں شرکت کرتے تھے. کوفہ بھرا ہوا تھا ایسے لوگوں سے کہ جو آپ کے درس میں آتے تھے، اور کہنے والے نے کہا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ہر زبان پر قال الباقر اور قال الصادق یہ آتا تھا کہ یہ امام باقر نے کہا ہے، یہ امام صادق نے کہا ہے. امام باقر آپ کے والد تھے کہ آپ نے اس شمع کو روشن کیا تھا اور امام صادق نے اس کو مکمل طور سے روشن کیا. اب یہ یونیورسٹی جو پھیلی تو بڑے عجیب انداز میں پھیلی، تمام دنیا کے لوگوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے جو تاریخ اور ہسٹری اور علمی دنیا سے واقف ہیں، اس کا اعتراف کیا ہے کہ یہ زمانہ ایسا تھا کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کا اور آپ کی ٹیکنالوجی اور آپ کے عرفان کا سکہ پوری دنیا پر جم چکا تھا. ہر انسان جو اس دنیا کا اور اس میدان کا کے بارے میں کچھ جانتا تھا وہ آپ کی بات کا اعتراف کرتا تھا اور آپ کی باتوں کو مانتا تھا، آپ کے علم کا اعتراف کرتا تھا. یہ ہوا، یہ یونیورسٹی پھیلی اور پھیلتی گئی یہاں تک کہ آج کے زمانے تک، جو آج کے زمانے میں بھی جو علمی ترقیاں ہو رہی ہیں وہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی علمی ترقیوں کا ایک طول ہے، ایک دوام ہے اور ایک سلسلہ ہے، تسلسل ہے اس کا. یہ کس طرح تسلسل ہے؟ اس لیے کہ تمام لوگوں نے مانا ہے کہ بہت سے آپ کے شاگرد تھے، آپ کے شاگرد عجیب طرح سے آپ نے شاگردوں کی تربیت کی تھی کہ کسی شاگرد کی طرف رجوع دیتے تھے کہ بھائی فقہ میں اگر کوئی چیز معلوم کرنا ہے تو فلاں شاگرد کے پاس جاؤ، اصول میں معلوم کرنا ہے تو فلاں کے پاس جاؤ، کیمسٹری میں معلوم کرنا ہے تو فلاں کے پاس جاؤ، فزیک میں معلوم کرنا ہے تو فلاں کے پاس جاؤ، اور اس طرح کے دوسرے موضوعات جو لوگ پوچھنے آتے تھے تو کہتے تھے فلاں کے پاس جاؤ، فلاں کے پاس جاؤ. آپ نے ایسے شاگرد تربیت کر دیے تھے کہ آپ کی طرف سے وہ مکمل جواب دینے پر قادر تھے. اور پھر وہ وقت آیا کہ جب آپ کا دیا ہوا علم کہ جو آپ نے نسلاً بعد نسلاً اس طرح سے رسول اللہ کے ذریعہ حاصل کیا تھا کہ رسول اللہ نے مولا علی کو، مولا علی نے اپنے بیٹے امام حسن کو، اور اس طرح یہ سلسلہ چلتا ہوا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچا، تو یہ وہبی علم آپ تک پہنچا اور آپ نے یہ یونیورسٹی کا جو چراغ روشن کیا تھا اس سے بہت سے چراغ جلتے رہے، چراغ سے چراغ جلتے رہے اور آج بھی جل رہے ہیں.
آپ کا دور تاریخ اسلام کا وہ نمایاں دور ہے جس میں علمی تحریکوں کو بے پناہ ترقی حاصل ہوئی، دوسرے ممالک اور مذاہب کے علوم اسلام میں داخل ہوئے، یونانی فلسفہ ترجمے کے ذریعے عربی کتابوں میں منتقل ہوا، جس کے نتیجے میں طرح طرح کے شبہات وجود میں آئے اور آپ کے شاگردوں نے مختلف میدانوں میں ان کے جواب دیے. نت نئے شبہات اور پیدا ہونے والے سوالات کی بنا پر جو علمی رونق آپ کے دور میں دیکھنے کو ملتی ہے اس کی نظیر کہیں نظر نہیں آتی. جب یونانی فلسفے کی کتابیں عربی زبان میں ترجمہ ہو رہی ہوں، نئے نئے مذاہب تشکیل پا رہے ہوں، نئے نئے شبہات سامنے آ رہے ہوں، ایسے دور میں یقیناً ایک ایسے شخص کی ضرورت کا احساس فطری تھا جو تمام مسائل کو حل کر سکے، تمام اعتراضات کے جواب دے سکے، تمام اختلافات کی صحیح راہ پر نشاندہی کر سکے۔ عالم اسلام میں ایسی شخصیت امام صادق علیہ السلام کے علاوہ اور کس کی ہو سکتی تھی؟ لہذا جب علمی مسائل سامنے آنے لگے تو خود بخود آپ کی شخصیت ابھر کر سامنے آ گئی اور مدینہ سے کوفے تک آپ کے علمی وقار کا شہرہ ہو گیا۔ آپ نے اپنے دور کی علمی فضا کو دیکھتے ہوئے ایک عظیم درسگاہ کی بنیاد رکھ دی، جس میں حافظ ابن عقبہ کے بقول 4000 اکابر علماء و محدثین نے تحصیل علم کیا، اور 900 فاضل شیوخ نے مسجد کوفہ میں آپ کے علوم اور معارف کی اشاعت۔ امام صادق علیہ السلام کی عظیم درسگاہ کے دو بنیادی مقاصد تھے، نمبر ایک، اسلامی عقائد و افکار کا تحفظ اور اس پر ہونے والے حملوں کا جواب، نمبر دو، اسلامی حقائق اور معارف کی اشاعت۔ چنانچہ آپ نے مختلف میدانوں میں ایسے شاگردوں کی تربیت کی جو الگ الگ محاذ پر اسلام کی جاویدانی کا پرچم لہرانے میں کامیاب رہے۔ آپ کی امامت کا دور سیاسی اعتبار سے انتہائی اضطراب و انتشار کا دور تھا، بنی امیہ کا اقتدار جا رہا تھا، بنی عباس اقتدار کی فکر میں لگے تھے، ایسے میں آپ نے تین چیزوں کو محسوس کیا۔ ایک، یہ وہ زمانہ ہے جب علمی، عملی، سیاسی ہر میدان میں اسلام کو مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ دو، یہی وہ دور ہے جب اسلامی حکام اسلامی خطوط سے اگر منحرف رہے اور اس کی چارہ جوئی نہ کی گئی تو امت مسلمہ کو اس کی بھاری قیمت چکانی پڑ سکتی ہے۔ تین، امت میں اتنی غیرت نہ تھی کہ حکام کے خلاف اقدام کر سکے۔ انہی باتوں کے پیش نظر آپ نے تقریباً بنی امیہ کی حکومت کے 40 سال علمی جد و جہد میں گزارے کہ اسلام کو مضبوطی عطا ہو سکے، اسلامی تعلیمات کی حقیقی تفسیر کی تاکہ ان خطوط کو روشن کیا جا سکے جو اسلامی حاکم کی شناخت کا ذریعہ بن سکیں اور ان سے روگردانی اسلام سے بغاوت سمجھی جائے۔ ان سب چیزوں کے پیش نظر آپ نے علمی جد و جہد کو اختیار کیا اور کسی سیاسی تحریک میں حصہ نہیں لیا۔ سیاسی میدان میں آپ نے کوئی تحریک نہ چھڑی، اس کے چند اسباب ہو سکتے ہیں۔ ایک، آپ اپنی علمی اور خاندانی وجاہت کی بنا پر مسلسل حکومتوں کے زیر نگرانی رہے، آپ کی ایک ایک جنبش زبان پر حکومت کی نظر رہتی تھی کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، لہذا آپ نے اس لیے کوئی اقدام نہ کیا کہ مسند درس پر اسلامی تعلیمات کو عام کرنا آپ کے لیے زندان میں جانے سے کہیں بہتر تھا۔ دو، آپ نے مسلسل دیکھ لیا کہ امت کا شعور آل محمد علیہ السلام کے افکار کی منزل تک پہنچنے کے قابل نہیں ہے، اس لیے لوگ راستے میں ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور انقلاب کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ تین، حکام وقت کے سامنے کوئی قانون، قاعدہ، اخلاق یا مذہب نہیں ہے، وہ حصول مقصد کی خاطر کچھ بھی کر سکتے۔ آپ کی ہی وہ سیاست تھی کہ جس نے آج تک مکتب تشیع کو زندہ جاوید رکھا ہوا ہے اور تہذیب و ثقافت کے اعتبار سے اس کا شمار دنیا کے موجود غنی اور بے نیاز ترین مکاتب فکر میں ہوتا ہے۔
حضرت امام صادق علیہ السلام کے نے جو چراغ جلایا تھا، ان کے چراغ روشن ہوئے اس زمانے میں اور ان چراغوں سے چراغ جلتے رہے اور یہ آج تک شمعیں جلا رہے ہیں، اور آج دنیا میں جو علم کی، ٹیکنالوجی کی اور سائنس کی شمعیں جل رہی ہیں، وہ بلکہ سورج چمک رہے ہیں ان ٹیکنالوجیوں کے اور ان علوم کے، یہ امام صادق علیہ السلام کے زمانے کے علمی چرچے کا نتیجہ ہے۔ یہ کس طرح سے آپ نے جو اسلامی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں اور کچھ پڑھا لکھا ہے، جابر ابن حیان کی نام سنا ہوگا، یہ امام صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے اور انگریزی میں ان کو گیبر کہا گیا ہے۔ آپ نے 1000 صفحات کی 1000 صفحات کی کتابیں لکھی اور مختلف کتابیں، اتنی زیادہ کتابیں لکھی کہ عام لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح سے ایک آدمی کوئی کتاب لکھے یہ ناممکن ہے۔ بہرحال امام صادق علیہ السلام اگر درمیان میں نہ ہوتے تو جابر اتنی کتابیں نہیں لکھ پاتے۔ آپ نے مختلف موضوعات پر تقریباً 500 موضوعات تو صرف اس کتاب میں موجود ہیں کہ جو 1000 صفحے کی ہے۔ یہ کتاب اسلامی دنیا سے یورپی دنیا میں گئی تقریباً سن 1500 کے قریب قریب، وہاں فرانس سے چھپی بھی ہے 1530 کے لگ بھگ میں، اور پھر یہ علم پھیلا، اور انگریزی میں جابر کو جو گیبر کہا گیا ہے، آپ انٹرنیٹ پہ بھی تلاش کرنا چاہیں، سرچ کرنا چاہیں تو کر لیں کہ یہ جناب جابر کا جو علم ہے وہ ان فزیک علم اور سائنس علم اور کس طرح کے علم کا سر چشمہ کہا جاتا ہے، اور آپ کے دوسرے جو صحابی تھے، دوسرے جو شاگرد تھے، مختلف علوم میں انہوں نے کتابیں لکھی، اور ان کی لکھی ہوئی کتابوں اور ان کے درس و درسیات سے لوگوں نے استفادہ کیا، اور آج دنیا نہ صرف یہ کہ علم کے آسمان پر چار چاند لگا چکی ہے بلکہ چاند کو اپنے پیروں تلے روند چکی ہے۔ یہ چاند کو جو اپنے پیروں تلے انسان نے روندا ہے، یہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے علم ماحول اور آپ کی یونیورسٹی اور آپ کے علم چرچے کا نتیجہ ہے، اور ہم یہ فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے امام ایسے تھے کہ جنہوں نے علم رسول اللہ سے استفادہ کرتے ہوئے جو اللہ کی طرف سے دیا گیا تھا دنیا کو اس طرح کے علم سے نوازا، اور اس طرح کے علوم اور اس طرح کی ٹیکنالوجی اور اس طرح کے سائنسی معلومات فراہم کی اس زمانے میں، یعنی سورج کا مثلا زمین کے گھومنے کا اور حرکت کرنے کا نظریہ، اور ہوا کے مرکب ہونے کا نظریہ، اور پانی کے مرکب ہونے کا نظریہ کہ پانی میں ہائیڈروجن بھی ہے، آکسیجن بھی ہے، پہلے لوگ یہ سمجھتے کہ پانی ایک چیز ہے، اس طرح کے نظریات اور اس طرح کی معلومات اس زمانے میں ہے جب نہ کوئی لیبورٹری تھی، نہ کوئی تجربہ گاہ تھی، نہ کوئی اس طرح کا ساز و سامان تھا کہ جو انسان اپنے تجربے کے ذریعے سے کسی چیز کو حاصل کر سکے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شاگردوں کو یہ سب بتایا، اور جب اپنے شاگردوں کو یہ سب بتایا تو ان کے شاگردوں نے کتابیں لکھی اور اس زمانے میں بھی ریسرچیں کی اور بہت سی کام اس زمانے میں بھی کیے ہیں، اور پھر یہ علوم کس کس طرح سے مختلف طریقوں سے بعض جگہ صحیح انداز میں، بعض جگہ چوری کے انداز میں، بعض جگہ اور کسی انداز میں دوسرے ممالک تک پہنچے۔ بہرحال یہ چراغ سے چراغ جلتے رہے، دیے سے دیے جلتے رہے، اور اللہ نے جس طرح سے اپنی رحمت کو، اپنی نعمت کو اور اپنی مہربانی کو مومنین بندے سے مخصوص نہیں کیا ہے، اللہ نے اپنی رحمت کو صرف مسلمانوں سے مخصوص نہیں کیا ہے، اللہ کی نعمتیں عام ہیں، کافروں کو بھی شامل ہیں، ملحدوں کو بھی شامل ہیں، اور دوسرے لوگوں کو بھی شامل ہیں۔ اسی طرح سے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ نعمت اور یہ رحمت اور یہ مہربانی اور یہ علم کا رزق یہ تمام لوگوں کے لیے ہے۔ یہ آپ کے ماننے والوں نے بھی استفادہ کیا، اس سے مسلمانوں نے بھی استفادہ کیا، اور غیر مسلمان لوگوں نے بھی استفادہ کیا۔ انشاءاللہ ہم کو اللہ توفیق دے کہ ہم آپ کے قدم بقدم چل سکیں اور آپ کے نقش قدم کی خاک کو اپنا آنکھوں کا سرما بنا سکیں انشاءاللہ۔
یا رب المصطفیٰ سجی ہے کس کے لیے اتنی شان سے، محفل سجی ہے کس کے لیے اتنی شان سے، محفل سجی ہے کس کے لیے اتنی شان سے، یہ کون آ رہا ہے بڑی آن بان سے، یہ کون آ رہا ہے بڑی آن بان سے۔
اور شعر سماعت فرمائیں گے
کہ بولے ملک اتر کے فلک سے زمین پر، بولے ملک اتر کے فلک سے زمین پر، بولے ملک اتر کے فلک سے زمین پر صادق کا ذکر کیجئے صادق زبان سے، صادق کا ذکر کیجئے صادق زبان سے، اور ہم اس کو مانتے ہیں امام اپنا دوست، تو ہم اس کو مانتے ہیں امام اپنا دوست، تو ہم اس کو مانتے ہیں امام اپنا دوست، تو لوہے کو موم کر دے جو شیریں بیان سے، لوہے کو موم کر دے جو شیریں بیان سے، محفل سجی ہے کس کے لیے اتنی شان سے، او کیوں کر پڑھے نا شام و سحر مچھلیاں درود، کیوں کر پڑھے نا شام و سحر مچھلیاں درود، کیوں کر پڑھے نا شام و سحر مچھلیاں درود، ان کا ہے رب سے خاص امام زمان سے، ان کا ہے رب سے خاص امام زمان سے، او مکتے شعر بھی دیکھتے چلے حضرات، کہ صادق کا ذکر کرنے سے احساس یہ ہوا، صادق کا ذکر کرنے سے احساس یہ ہوا، صادق کا ذکر کرنے سے احساس یہ ہوا، یونس کا قد بڑا ہے بہت اس جہان سے، یونس کا قد بڑا ہے بہت اس جہان سے، محفل سجی ہے کس کے لیے